بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابون رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء علی العرش کے تعلق سے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وسئل ابو علی الحسین بن الفضل البجلی عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. إمام أبو عثمان صلى الله عليه وسلم فرماته، وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، اور سوال کیا گیا امام ابو علی الحسین فضل بجلی سے عن الاستواء، استواء کے تعلق سے. وقیل له، اور ان سے کہا گیا: کیف استوى على عرشه، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہوا. فقال، تو انہوں نے جواب میں فرمایا: انا لا اعرف من انباء الغیب الا مقدار ما کشف لنا، میں تو غیب کی خبروں میں سے صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ ہمیں بتایا گیا ہے، یا جتنا سے ہمیں بخوشی پھیلانا، یعنی جس سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور اس کی خبر ہمیں دی گئی ہے. میں نہیں جانتا غیب کی خبروں میں سے الا کہ اتنی مقدار میں کہ جتنا کہ ہمیں بتایا گیا ہے. وقد اعلمنا جل ذکره، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے انه استوى على عرشه، هو اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے. ولم يخبرنا كيف استوى، لیکن یہ خبر ہمیں نہیں دی کہ کیسے مستوی ہوا سبحانه وتعالى. پھر امام ابو عثمان رحمه الله فرماتے ہیں: اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ رحمه الله قال اخبرنا ابو بكر محمد بن داود الزاهد قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن احمد بن شبوه المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هنا أنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. في الإمام أبو عثمان رحمه الله ابن السند بيان كرته إمام الحاكم أبو عبد الله الحافظ سليكر امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تک، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى، کہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رب ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. بائنا من خلقه، اپنی مخلوقات سے جدا ہے. ولا نقول كما قالت الجهمية، اور ہم یہ نہیں کہ جیسا کہ جہمی کہتے ہیں انہ ہوا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے. وہ اشارہ الی الارض، امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا. وہ اشارہ الی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، زمین پر بھی ہے. یہ قول جہمیہ کا ہے. شرح میں فضل الشیخ العلامہ ربيع بن هادي المدخل حفظه الله فرماته، امام ابو علي الحسين بن فضل البجلي کے تعلق سے جب ان سے استواء کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا، کیفیت کیا ہے، تو بڑا پیارا جواب دیا. جواب فرمایا کہ میں نہیں جانتا غیب کی خبروں میں سے مگر اتنا جتنا کہ ہمیں بتایا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ امر غیبی ہے، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ غیبی امر ہے، اس کا تعلق یعنی غیب سے ہے. اور جو عقلاء الحکماء کا کلام ہے وہ یہ ہے کہ جواب میں یہ کہنا چاہیے جیسا کہ امام ابو علی الحسین فضل نے رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نہیں جانتا غیب کی خبروں میں سے ان لے کے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ جو علم الغیوب ہے، جو غیب کا علم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو بشر کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے کہ سمندر کے قطر کے برابر بھی نہیں ہے. تو جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے علم الغیب سے وہ بہت ہی کم ہے، اور ان میں سے صرف ہم اتنا جانتے ہیں جتنا کہ ہمیں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بیان فرمایا ہے، یعنی یہ بھی علم غیب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتا تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں یعنی اس غیب کو کشف کیا ہے، اور ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوقات سے اوپر ہے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے مستوی ہوا ہے. کیفیت کا بیان اور کیفیت کی خبر ہمیں نہیں دی ہے. یہ معاملہ ابھی تک بھی علم غیب میں ہے، یعنی شیخ صاحب کا یہ مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بہت سارے جو غیبیات ہیں ہم نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. یعنی ہم نہیں بات کرتے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مگر اس حد میں جس کا ہمیں علم ہے، اور اسی مقدار میں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے اور مطلع فرمایا ہے. ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے اس کی طرف جس کی ہمیں خبر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے علم غیب میں سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو باتیں ہیں، جو کلام ہے، یہ حکماء اور عقلاء کا کلام ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے یہ معاملہ جو ہے یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے مستحو اور کیفیت کا معاملہ جو ہے یہ غیبی امر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستحو ہوا ہے، لیکن یہ خبر نہیں دی کیسے مستحو ہوا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کا ہم تصدیق بھی کرتے ہیں اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کرتے. اور جس کا ہمیں جو جس کی ہمیں خبر نہیں دی گئی ہے ہم اس کے پیچھے نہیں لگتے اور اس میں داخل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ایک غیبی امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس ہی غیب میں رکھا ہے. پھر فرماتے ہیں امام عثمان الصابون نے کہ اس جملے کے تعلق سے جو انہوں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ جانتے کہ ہمارا رب ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے، بائنا من خلقہ، اپنے خلق سے جدا ہے. یعنی ذرا الفاظوں پہ غور کریں ذرا، یعنی سلف نے جب اس معاملے کو بیان کیا ہے تو کس طریقے سے بیان کیا ہے. یعنی کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا یہ جملے سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب یہ جملہ کہنے کہ بائنا من خلقہ، اپنی مخلوقات سے جدا، یہ جملہ نیا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی؟ کیونکہ جب جہمیہ نے کہا کہ یہاں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، وہ مخلوقات میں شامل کر دیا، پھر وحدت الوجود کا عقیدہ وجود میں آیا، پھر وحدت الحلول کا عقیدہ وجود میں، یہ سب کفری عقائد آئے ہیں، تو سلف نے ان سب کا سختی سے سد باب کیا ہے اور ایسے نئے الفاظ بیان کیے ہیں جن سے یہ سارے باطل عقائد جو ہیں، کفری عقائد جو ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں. اب بائنا من خلق ہی، اپنے خلق سے جدا، الگ ہے، یعنی مخلوقات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں ہے. اگر ہم آسمان کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان اللہ کو گھیرا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے، جیسے کہ فی ظرفیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، یہاں پر فی بمعنی علی، یعنی علی السماء، اور عرش تمام آسمانوں سے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے عرش آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور بائن من خلقہ سے مراد یہ ہے کہ رد ہے جہمیہ کا جو کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے الگ ہے، متمیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے مخلوقات میں سے کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نہ ہی اللہ تعالیٰ پر مخلوقات میں ہے اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ پر مخلوقات میں ہے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. پھر امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا اگلا جملہ جو ہے، ولا نقول كما قالت الجہمیہ انه ها هنا واشار الى الارض، کہ ہم جہمیہ کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے اور زمین کی طرف اشارہ کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جہمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس پاکیزگی کا معنی جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، عرش پر نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے صفت الاستواء کا انکار نہیں کیا، اور علو کا بھی کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اس صفت کا انکار نہیں کیا، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ چاہتے ہیں اور پاکیزگی چاہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بلندیوں پر ہونا اور عرش پر مستوی ہونے سے اللہ کی تنزیہ نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جواب میں. پھر شیخ صاحب سوال کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، هل هذا تنزیہ، کیا یہ تنزیہ ہے؟ جگہوں پر، یعنی ہر جگہ میں جب کہتے ہیں تو جگہوں پر بہت ساری گندگی بھی ہوتی ہے، بہت سارے صفتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر ہے، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا اعتقاد خبیث، یہ خبیث اعتقاد ہے، یہ خبیث عقیدہ ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے اس عقیدے کو وضع کیا ہے اور بنایا ہے، یہ منہج کسی زندیق کا ہے جو مخالفت کرتے اور معارضت کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ نہیں کرتا حقیقت میں، لیکن وہ صرف تنزیہ کے لفظ کو پردہ بنا کر اسے پیچھے چھپ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر گمراہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی لفظ کے پیچھے چھپ کر، یعنی اپنی گمراہی کو بیان کرتا ہے، یا کسی شخص کے پیچھے چھپ کر اس کے پردے کی اوڑ میں آ کے وہ جو ہے اپنے باطل کو یعنی پھیلاتا ہے. تو ان لوگوں نے، یعنی جہمیہ نے، اور ان کے ہم نوالا ہم پیالوں نے ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کے اور دیگر صفات کے منکرین ہیں، انہوں نے لفظ تنزیہ کو ایک سیڑھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے اور ساقط کرنے کے لیے، اور ان کو اور کتاب اور سنت پر جنگ کرنے کے لیے، اور ہر اس شخص پر جنگ کرنے کے لیے جو ان صفات پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، اور جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور صفات الکمال کی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اب یہ دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ، یعنی پہلے امام مالک کا ذکر کیا، پھر یہ امام ابو علی بن حسین بن فضل، یہ بھی ائمہ اسلام میں سے ہیں، اور تیسرے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ امام الائمہ ہیں اپنے زمانے میں، جن کے کوئی نظیر نہیں تھا اپنے زمانے میں، علم کے اعتبار سے، جہاد اور سخاوت کے اعتبار سے، اور اہل سنت سے محبت اور اکرام کے تعلق سے، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا اپنے زمانے میں. وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے اپنے جان و مال سے، یعنی غنی بھی تھے، مالدار بھی تھے، امیر بھی تھے، اور اپنا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، اور اہل سنت پر بھی خرچ کرتے تھے، اور علم فضل عقل اور عقل مندی کی چوٹیوں پر تھے اور حفظ کی بھی چوٹیوں پر تھے, یعنی امام حافظ تھے رحمہ اللہ. یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام تھے, مالدار تھے, امیر تھے اور امام تھے, علماء میں سے تھے. اور ان سے یہ بات معروف ہے کہ کئی ایسے علماء ان کے زمانے میں موجود تھے جو مسکین اور فقیر تھے لیکن تھے بڑے عالم, جیسے کہ دونوں امام جو الحمدین ہیں انہیں کے زمانے کے تھے, تو ان دونوں پر خرچ ہی کرتے تھے. بلکہ بعض کہتے کہ 6-7 ایسے امام تھے ان کے زمانے میں جن پہ پورا گھر کا خرچ یہ اٹھاتے تھے اکیلے, اور سالانہ حج بھی کرتے تھے, اور فقراء کا خاص خیال رکھتے تھے, اور خصوصی طور پر جو علماء ہیں. الغرض کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور ان تمام ائمہ کا جن کا ذکر کیا ہے اور جن کا ذکر نہیں بھی کیا ہے سلف صالحین میں سے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اپنے مخلوقات سے جدا ہے, الگ ہے اور زمین پر نہیں ہے, جیسے کہ امام صاحب نے بیان فرمایا ہے. پھر شیخ صفوان سے ربیع حفظہ اللہ, تو جہم بن صفوان اور اس کے دم چھلے جو ہیں ان ائمہ کی نسبت کہاں, یعنی ان کو کیا, ان کے سامنے ان کی حیثیت ہی کیا ہے, جہم بن صفوان خود اس کی کیا حیثیت ہے, اور جہم بن صفوان کے پیچھے لگنے والے, اس کی تقلید کرنے والے, اس کے دم چھلے جو ہیں, جو اس کی ان باتوں کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں عمومی طور پر, اور صفت العلو کا انکار کرنے والے ہیں, اور اس چیز کا بھی انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان ائمہ کے سامنے کہ ان کی طرف دیکھا جائے یا پلٹا جائے یا ان کی, یعنی ان کی کوئی بات مانی جائے, کہ وہ حقیقتاً رد کر رہے ہیں ان علماء کا. میں کتاب و سنت نصوص کا تو ویسے رد کر رہے ہیں, لیکن ان تمام علماء کا بھی رد کر رہے ہیں جن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی ان کے جو ردود ہیں جہم صفوان کے اور اس کے حملے والے ہم پیالوں کے دم چھلوں کے جو ہے, وہ ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, یہ رد ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث کے نصوص کا. اللہ تعالیٰ کلام اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم یہ کلام کا رد ہے, اور ان تمام علماء اور سلف صالحین کے جو ائمہ ہیں ان سب کا رد ہے. تو آج کے درس میں بھی بات واضح ہو گئی ہے, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, سب سے پہلے کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, جہمیہ نے کہا ہے, جہمیہ نے کہا ہے, جہمیہ صفوان کا یہ عقیدہ ہے, جہمیہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے کہ جہمیہ نے کہا ہے, ابھی آپ کہیں کہا کہ جہمیہ نے کہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح جواب ہے آپ کا. یہ ہمیں کس نے بتایا کہ جہمیہ نے کہا ہے, امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے, یہ کتاب ہے اور کئی کتابوں میں ہے, عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی وفات سن 449 ہجری میں, 449 ہجری میں ہوئی ہے. ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے سے لے کے اس زمانے سے پہلے اور آج تک اور تا قیامت, یہ حقیقت واضح رہے گی سب کے لیے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ کفری عقیدہ ہے, یہ عقیدہ سلف صالحین کا نہیں ہے, یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مخالف ہے, یہ عقیدہ سلف صالحین کے مخالف ہے, اور یہ عقیدہ جہم بن صفوان کا اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا. ایک ہی وقت میں موجود تھے, اور ان سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, امام مالک رحمہ اللہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس عقیدے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر شیخ صاحب پھر امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسمعت الحاکم ابا عبد اللہ الحافظ فی کتابه التاریخ الذي جمعه لأهل نیسابور وفي کتاب معرفة الحديث اللذین جمعهما ولم يسبق الى مثلهما. یہ امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے امام الحاکم ابو عبد اللہ الحافظ کو اپنی کتاب التاریخ جنہوں نے نیسابور کے لوگوں کے لیے جمع کیا ہے وہ کتاب معرفۃ الحدیث جنہوں نے دونوں کتابوں کو لکھا جمع کیا ہے اور ان جیسی کتاب یعنی اس زمانے میں موجود نہیں تھی. وہ کہتے ہیں امام صاحب امام الحافظ فرماتے ہیں سمعت ابا جعفر محمد بن صالح بن ہانی يقول سمعت ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول اب چوتھا قول کس کا امام ابن خزيمه رحمه الله اور اس سند سے بیان کر رہے ہیں يقول من لم يقر بان الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سبوات فهو كافر بربه. امام ابن خزيمه رحمه الله فرماتے ہیں جو یہ اقرار نہیں کرتا یعنی جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا بأن اللہ عز وجل على عرشه کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے قد استوى فوق سبع سمواته اپنے ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے فهو كافر بربه تو ایسے شخص اپنے رب سے کفر کرنے والا ہے حلال الدم اس کا خون جو ہے وہ حلال ہے يستتاب اس سے توبہ کرائی جائے گی فإن تاب وإلا ضربت عنقه اگر توبہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. وألقي على بعض المزابن حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته اور اسے گندگی میں پھینکا جائے گا تاکہ مسلمان اور معاہد یعنی جو ذمی جو ہے کافر اس کی میت کی بدبو سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وكان ماله فيئا لا يرثه احد من المسلمين اور اس کا مال جو فیئ رہے گا کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا اذ المسلم لا يرث الكافر کیونکہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا. رواہ البخاری سے بخاری نے روایت کیا ہے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں هذا موقف الإمام ابن خزيمة یہ موقف امام ابن خزيمة رحمه الله کا ان کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا انکار کرتے ہیں اور عرض پر مستوی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اسے توبہ کرائی جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں قتل ردت قتل مرتدا اسے ردت یعنی دین سے خارج ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا. بعض علماء جب یہ کہتے کہ قتل مرتدا چاہتے کیوں کہتے یعنی کسی اور کسی ہاں کسی اور وجہ سے قتل بھی کیا جاتا ہے ردت کے علاوہ جانتے اس لیے ہم پر یہ قید رہی قتل مرتدا. دوسرا طریقہ کیا ہے تعزیرا بھی قتل کیا جا سکتا ہے تو یہ تعزیرا نہیں ہے یہ حکم لگایا کفر کا اس کا کفر ثابت کیا ہے جیسے آگے بیان کو حجت قائم کی ہے اس نے درمی سے مظاہرہ کیا ہے حق کو نہیں مانا ہے اپنے کفر عقائد پر قائم رہا ہے اس حق بیان کر دیا گیا ہے علماء نے حجت قائم کر دی ہے حق وقت جو ہے وہ اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے گا اسے کہتے ہیں قتل مرتدا. تعذیر کا یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا قتل تو کیا جاتا ہے اس کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے لیکن اس کے ردت کی وجہ سے نہیں ہوتا قتل اس کا جیسے مثال کے طور پہ جو ڈکیت ہوتے ہیں اب ڈکیت جب قتل کرتا ہے اس کا یہاں پر حکم جو ہے حد اس پہ حد ہے تعزیر نہیں حد ہے جو فساد فی الارض ہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا بھی اس میں شامل ہے جو حرابہ ہے جو ڈکیت ہوتے ہیں اور بعض ایسے عمل ہوتے ہیں جو اس حد تک نہیں پہنچتے قتل بھی نہیں کرتے لیکن فساد زمین پہ برپا کرتے ہیں تو اس فساد کو روکنے کے لیے شرعاً کوئی حد نہیں ہے اس کی سزا کے لیے حد نہیں ہے تو تعزیراً بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قتل مرتدن، یعنی اس شخص پر جو ہے وہ کفر کا حکم لگا دیا گیا ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے، علماء حجت قائم کرتے ہیں، قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ مرتد ہے، اور پھر حق وقت جو ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بہت سارے سلف جو ہیں اسی قول پر ہیں جو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ اور اہل سنت جو ہمیشہ اقامت حجت کی شرط رکھتے ہیں، یعنی جس پر کفر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، کسی کی تکفیر سے پہلے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس پر حجت قائم کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے صفت علو کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کفر ہے بے شک، کیونکہ ان صفات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جھٹلانا ہے. اور یہ جس نے یہ انکار کیا ہے اور تعطیل کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی، کیا یہ واقعی جھٹلانے والا ہے یا اس کے پاس کی کوئی غلط فہمی اور شبہات ہیں؟ جو پہلے جہمی تھے شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور اپنی بصیرت پر حق، یعنی حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا ہے، یعنی ان کی تکذیب تو ثابت ہو گئی ہے اور انہوں نے رد کیا ہے کتاب اور سنت کے نصوص کا. لیکن جو متأخرین ہیں جو بعد میں لوگ آئے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو کتاب اور سنت کا احترام تو کرتے ہیں اور ائمہ سلف صالحین کی سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جہالت اتنی غالب ہو گئی ہے ان پر اور قلت علم کی وجہ سے جو ہے جو اثار الرسالہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان میں، یعنی کم علمی کی وجہ سے اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے ان میں یہ بات عام ہو گئی تھی، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے جب تک کہ ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک کہ ان کو وضاحت کے ساتھ یہ بیان نہ کیا جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور یہ لوگ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے کہ شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے عقائد جو کفر عقائد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جب تک ان پر حجت قائم نہیں ہوتی، اور جب حجت قائم ہو جاتی ان لوگوں پر اور وہ اپنے کفر عقائد پر اصرار کرتے ہیں تو تب ان پر کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور اگر کوئی وہاں پر کوئی ایسا شخص ہو، یعنی حکمران جو ہے جو ولی امر ہے جو ان پر حد ردت کو قائم کرتا ہے یا کر سکتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، تو اسے قتل کر دینا چاہیے. اور جو بدعتی ہے اور خصوصاً طور پر جو بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے، داعیہ جو ہے جو ہٹ دھرم ہے، اگر اسے قتل کیا جا سکے اور اس کے شر اور فساد سے اسلام اور مسلمانوں کو بچایا جا سکے تو اسے قتل کرنا واجب ہے ولاۃ امور پر. جو ولی امر ہیں ان پر واجب ہے اسے قتل کرے، کیونکہ یہ ان کی مسئولیات میں سے، ان کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے رعایا کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ولاۃ امور ہیں وہ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، اور ان کے جو رعایا ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کی حفاظت اور ان کے عقائد کی اور دین کی حفاظت کرنا ان پر فرض ہے، اور جو ثغور ہے اور جو حقوق ہیں مسلمانوں کے، جو حد ہیں مسلمانوں کی، ان کی حفاظت کرنا بھی، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان حقوق کی پاسداری کرنا بھی جو ہے ان حکمرانوں کو اور ولاۃ امور پر فرض ہے، اور جو اہل فتنہ ہیں ان کا رد کرنا بھی فرض ہے، اور کافروں کے ساتھ قتال کرنا بھی فرض ہے. یہ تمام جو ہیں ذمہ داری ہیں ولاۃ امور مسلمین کی جو مسلمان حکمران ہیں. اگر ان چیزوں پر وہ طاقت رکھتے ہوں، قدرت رکھتے ہوں. یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سمجھیں، فرماتے فإن المبتدع، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو مبتدع ہے خصوص طور پر دعوت دیتا ہے بدعت کی طرف اور ہٹ دھرم ہے، اگر اسے قتل کیا جا سکے اور اس کے شر و فساد سے مسلمان اسلام مسلمانوں کو بچایا جا سکے تو ولاۃ امور پر فرض ہے کہ اسے قتل کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بدعتی یہ بدعت مکفرہ والا یاد رکھیں. ہاں تو علماء کی بات کو سمجھا جاتا ہے یہاں پر لفظ بدعت کا ہے, لیکن سیاق اور سباق کس چیز کا ہے؟ کفر کا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شیخ ربیع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بدعتی جو ہے جو بدعت کی طرف دعوت دینے والا اسے بھی قتل کرو, کہاں بھی یہ کتاب میں لکھا ہے؟ تو علماء کی باتوں کو سمجھا جاتا ہے. شیخ ربیع نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بدعتی جو بدعت غیر مکفرہ کرتا ہے اگر دعائے بھی بدعت کی طرف دعوت بھی دیتا ہے تو اسے قتل کرنا چاہیے. یہ بات غلط ہے. شیخ صاحب نے بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ یہاں پر واضح الفاظ ہیں شیخ صاحب کے حفظہ اللہ کہ بات ہو رہی ہے تکفیر کی. اور شیخ صاحب بار بار دیکھیں ہم دوسری تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں کہ اقامت الحجہ شرط ہے, اقامت الحجہ لازم ہے. یعنی کہ کسی نے بھی کوئی کفری قول کہہ دیا ہے, کفری عمل کسی سے سرزد ہو گیا ہے تو وہ فوراً کافر ہے؟ نہیں. اور تکفیر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے, خطرناک معاملہ ہے. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی شخص میں پڑ جائے اور جا کے لوگوں کو کی تکفیر کر دے کہ فلان نے بات کہہ دی ہے کفر بات تو وہ کافر ہے. ہرگز نہیں. علماء حجت قائم کرتے ہیں, حجت قائم کرنے کے بعد جو فتویٰ دیتے ہیں کہ اب اس کا کفر ثابت ہو گیا ہے, اس نے توبہ نہیں کی ہے, حجت قائم کر دی گئی ہے. اب قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ردت جو ہے ثابت ہو گئی ہے, یہ دار اسلام سے خارج ہے اور اس پر سزائے بہت اس قاضی نے سنا دی ہے. اب اس پر حد قائم کرے گا عالم نہیں اور نہ ہی قاضی کرے گا. قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے, اب حاکم وقت جو ہے وہ اس پر حد قائم کرے گا, اس کی ذمہ داری ہے. عالم کی ذمہ داری ختم, قاضی کی ذمہ داری ختم, اب ذمہ داری ہے حاکم وقت کی یا اس کا نائب جو ہے, جو ادارے ہیں وہ اس پر حد قائم کرے. اگر نہیں کرتے تو وہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے ہیں. عوام الناس کے لیے, میرے و آپ لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے اگر حاکم وقت حجت قائم ہونے کے بعد اور قاضی کے فیصلے کے بعد سزائے موت نہیں دیتا تو یہ ہمارا ذمہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے اسے قتل کر دیں اور یہ کہہ کہ ہم ہی شریعت کا نفاذ کریں گے. یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ خود قاتل ہے. عجیب سی بات ہے یار, ایک بندے کا کفر ثابت ہو گیا, اسے قتل کرنے والا شخص بغیر حکمران کی اجازت کے قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی قاتل ہے؟ جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, وہ بھی قاتل ہے. کیونکہ کس نے تمہیں اجازت دیا قتل کرنے کی؟ اللہ نے دی تمہیں اجازت. جو شریعت کے حدود ہیں ان کو قائم کرنا عوام الناس کا کام ہے یا حاکم کا کام ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ طریقہ جو ہے یہ جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھے, اگر حکمران جو ہے وہ حد قائم نہیں کرتا تو پھر ہم اپنی جماعت بنا لیتے ہیں اور ہم حد قائم کریں گے. یہ باطل عقیدہ ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ بدعتی ہیں, جو اس پہ عمل کرتے وہ بھی بدعتی ہیں. کیونکہ یہ طریقہ نہ تو قرآن سنت میں اس کے کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی سلف کا یہ طریقہ ہے. یہ بدعت کی ایجاد ہے. جیسے کہ خوارج ہیں اور ان کے دم چلے جیسے کہ تنظیم مختلف نکلے ہیں کہ حکمران تو حد قائم نہیں کرتا اس لیے وہ کافر. بات تو کہتے ہیں پورے چھتے کافر ہیں, یہ سارا حکمران کافر ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے اپنی جماعت بناتے ہیں, اپنا امیر مقرر کرتے ہیں, ہم اس کی سمع و اطاعت کریں گے. سبحان اللہ. یہ جو بدعت یہ کہاں سے آئی ہے کہ سلف کے زمانے میں ایسے کئی حکمران تھے جو ظالم تھے, جو صحیح طریقے سے کسی نہ کسی وجہ سے حد بھی قائم نہیں کرتے تھے, بلکہ ناجائز قتل بھی کرتے تھے, ناجائز قتل کرتے تھے. دیکھیں خلافہ عباسیہ جب آئی تھی تو عموم کا کیا حشر کیا تھا پتہ ہے؟ کہتے ابو العباس السفاح, نام سنا ہے آپ نے تاریخ میں, ابو العباس السفاح. سفاح کہتے بچر کو, بچر جانتے ہیں کسائی کو. اس کا نام بھی پتہ کیوں لگا, یہ لقب کیوں اس بندے کا؟ اس نے اموی خاندان کو قتل کیا, کوئی لاشوں کے اوپر دسترخوان بھی چھایا اور اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا. جو نیچے پڑے مسلمان مرے ہوئے ہیں سارے. اتنے ظالم کبھی سوچا ہے آپ نے, تصور کیا ہے؟ اس کا لقب ہے السفاح. حکمران بنا ہے, سلف موجود تھے, زندہ تھے, کسی نے کہا کہ یہ کافر ہے، کسی نے کہا کہ سمع و طاعت نہیں اس کی، یہ جو کام کیا ہے یہ صحیح کام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اس نے کوئی حد قائم کی ہے یا مخالفت کی ہے؟ اس کے باوجود بھی، اور یہ دیکھنے کہ اس سے پہلے جو ہے کئی ایسی جنگیں ہوئی ہیں، کئی ایسے آپس میں مسئلے مسائل ہوئے ہیں، اور جو معروف اموی خاندان کا جو ظالم گورنر، کیا نام تھا جانتے ہیں؟ الحجاج بن یوسف الثقفی، اس بندے سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنی قتل عام کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ کئی حوالے آئے ہیں کہ اس بندے نے 120,000 قتل کیے ہیں، سبحان اللہ. الغرض تو یہ بدعقیدگی اور یہ بدعت جو ہے بعض لوگوں کے ذہن میں اور دل میں بیٹھ گئے ہیں، نعوذ باللہ، جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر حکمران حد قائم نہیں کرتا ہے تو پھر حد ہم قائم کریں گے. ابھی آپ کیسے کریں گے؟ اپنا امیر بنائیں گے اور ہم حد قائم کریں گے. جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، خوارج کی، مختلف قسم کی، القاعدہ ہے، داعش وغیرہ جو ہیں، وہ ساری یہی سوچ رکھتے ہیں سارے. اس لیے جماعتیں بنی ہیں کہ، اور یہ سارے خواہ مسلمین وغیرہ کی جو رہنما ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ تربیت کرتے ہیں جوانوں کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بدعت اور گمراہی میں پڑ جائیں، نعوذ باللہ. خود مزے سے بیٹھے ان کے لوگ اپنے گھروں میں، اور جو جوان بیچارے کم سن لڑکے جو ہیں 17-18 سال کی عمر میں، ان کے برین واش کرتے ہیں اور غلط باتیں کر کے شبہات پھیلاتے ہیں، اور ان کے جوش و جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایسے جماعتوں کو دھکیل دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ داعش کا کیا حشر ہوا ہے، کس طریقے سے ان کی جو یہ بدعت ہے، ان کے جو قتل عام ہے، ان کے جو باطن نظریات العقائد ہیں، کیسے سب کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو سلف کا راستہ ہے اسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پکڑنا چاہیے. یہ نجات کا راستہ میرے بھائیو. باقی بدعقیدگی تو رہے گی، اور ایسے کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے. یہ باطل جماعتیں، باطل گروہ، اور یہ باطل فکر و نظریات جو ہے آتی رہیں گی، وہ لوگ جاتے بھی رہیں گے. لیکن سوال ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہم کس راستے پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہے واللہ ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء سے جوڑا ہے اور حضرت طلاب علم سے جوڑا ہے جو ہمیں سلف کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو حق ہے. اور باطل تمام جتنے بھی نظریات ہیں اور گروہ ہیں، ان سے ہم خبردار کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ ان کے شر سے بچے. کئی لوگ جو ہیں ان کے دھوکے میں آئے ہیں، لیکن الحمدللہ حق اور باطل نمایاں ہو چکا ہے، تمیز ہو چکی ہے. جو حق کو سمجھنا چاہتے، حق بالکل واضح ہے، واللہ عیاں ہے، سب کے لیے واضح ہے. اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا، اگلا جملہ پڑھ سکتے ہیں. پھر امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وامامنا ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ. اب پانچویں امام کا ذکر ہو رہا ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ. فی کتاب مبسوط، ان کی جو مبسوط اور یعنی بڑی کتاب جو ہے، فی مسئلہ اعتاق الرقبہ المؤمنہ فی الکفارہ، کہ مومن گردن آزاد کرنی ہے کفارہ میں. وین پھر شاید جملہ غیر واضح تھا، لکھا ہوا نہیں ہے، لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن الحكم أنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة. يس، اور صحیح نہیں ہے، یعنی اگر مومن نہیں ہے گردن آزاد کرنے کے لیے کفارہ میں، تو صحیح نہیں ہے گردن آزاد کرنا. لخبر معاوية بن الحكم، کیونکہ جو حدیث، جو خبر آئی ہے سیدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، معروف صحابی، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، جو معروف صحابی ہے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی جو جاریہ ہے، جو لونڈی ہے السودا، جن کا رنگ کالا تھا، کفارہ کے لیے آزاد کرنا چاہتے تھے. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتاقه إياها. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کہ وہ اسے آزاد کرنا چاہتے ہیں. فامتحنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ کا, اس کم سن لڑکی یا لونڈی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من انا, میں کون ہوں؟ فاشارت الیہ والی السماء, تو اس لڑکی نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آسمان کی طرف, یعنی انک رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی السماء, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آسمانوں میں ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مؤمنہ ہے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور اب یہاں پر یعنی امام صابن رحمہ اللہ نے امام شافعی کا یہ کلام لے کے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کتاب المبسوط, اس سے مراد جو بہت ہی وسیع وہ بڑی کتاب ہے جسے کہتے ہیں الام, امام شافعی کی جو تصنیفات ہیں ان میں ایک الام ہے اور ایک الرسالہ ہے, انہوں نے خود لکھی ہیں, معروف کتابیں ہیں, ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو کتاب الام میں جو امام شافعی کی سب سے بڑی تصنیفات میں سے ہیں, اور یہ نص جو ہے یہ بات کتاب الرسالہ میں بھی موجود ہے. اور جو مسئلہ ہے کہ مومنہ گردن آزاد کرنا کفارہ کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ کچھ کفارات ایسے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ ہوتا ہے, اور کچھ ایسے کفارات ہیں جن میں گردن آزاد کرنا ہوتی ہے. کوئی جانتا ہے ایک مثال کس گناہ کی وجہ سے جب انسان توبہ کرتا ہے اس گناہ سے تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کفارہ بھی دیتا ہے, اور کفارہ میں سب سے پہلے گردن آزاد کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کون سا؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا, یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا, ایک یہ ہے. اور کوئی کفارہ؟
رمضان کے دوران
روزے کی حالت میں ہم بستری کر لینا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے کوئی گردن ہے آزاد کرنے کی؟ انہوں نے کہا یہی گردن ہے میرے پاس, بس اور کوئی گردن میرے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. تو گردن آزاد کرنا جو ہے کہ تیسرا کفارہ کوئی جانتا ہے؟ الظہار, بارک اللہ فیک. الظہار سورۃ مجادلہ کی آیات میں الظہار, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو یا تم میری ماں کی مانند ہو, تو یہ طلاق نہیں ہے, یہ الظہار کا حکم ہے. اور الظہار میں اگر بیوی کی طرف واپس آنا ہے تو ہم بستری کرنے سے پہلے فرض ہے کہ کفارہ دیا جائے. کیا کفارہ ہے سب سے پہلے؟
قسم والا.
نہیں, قسم والا کہاں پہ آ گیا؟ سب سے پہلے گردن آزاد کرنا ہو گیا نا, اگر نہیں تو
60 دن کے روزہ رکھنا ہے,
دو مہینے شہرائنی, دو مہینے کے روزے رکھنا پے در پہ, بغیر عذر شرعی کے روزے نہیں چھوڑ سکتے آپ. تیسرا, اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر اطعام 60, ہاں 60 مسکین, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا سمجھ آ گیا, یاد آ گیا, چلے الحمد للہ. اچھا اب تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کچھ ایسے کفارات جن میں گردن آزاد کرنا ہوتی ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے, وہ یہی قول راجح بھی علماء کے اختلاف کے بعد, کہ ایک گردن جسے آزاد کیا جا رہا ہے یہ مومن ہونا چاہیے, کیونکہ گردن دو قسم کی ہے, غلام دو قسم کے ہیں, یا مومن ہے یا کافر ہے, ایسے ہی ہے نا. تو گردن آزاد کرنے کا جو کفارہ ہے, کیا کسی شخص کے پاس کافر غلام ہے کیا اسے آزاد کر سکتا ہے یا مومن کو آزاد کرنا ہے؟ ہاں, اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. تو امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ گردن آزاد کرنے کے لیے ہر حال میں مومن ہونا چاہیے. شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ مسئلہ جو ہے اعتاق الرقبہ کے تعلق سے، گردن آزاد کرنے کے تعلق سے جو ہے کفارات میں، اور کچھ جملہ غیر واضح جو امام ابو عثمان سمندری کے لکھنے سے ساقط ہو گیا، اس لیے دیکھیں اس میں بریکٹ میں ڈاٹ ڈاٹ لگا ہوا ہے، یہ کیا ثبوت ہمیں دیتے ہیں؟
ہاں اتنے سچے تھے کہ جو پتہ ہے وہ لکھ دیا.
کس نے؟ دیکھیں ایک تو لکھنے والے نے دیکھیں اپنی طرف سے کوئی جملہ ایڈ نہیں کیا ہے، اور پھر پڑھنے والے نے بھی اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا ہے، لکھنے والے نے بھی نہیں کیا ہے، شرح کرنے والے بھی نہیں کیا ہے، کتنے وہی نا طباعت کرنے جتنی دیکھیں جتنے علماء نے، اب دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں ابھی تک بھی آپ کو بریکٹ پہ ڈاٹ ڈاٹ نظر آئے گا. اسے کہتے ہیں ثقہ، شخص جب کوئی خبر دیتا ہے. ثقہ کی دو شرطیں ہیں نا، کیا ہیں ثقہ راوی کی؟ ایک تو عدل ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، یہ سارے عدل میں آ جاتے ہیں. دوسرا حافظہ چوٹی کا ہو. یہاں پر دیکھیں اب شرح میں شیخ صاحب بیان کر رہے کہ جملہ کیا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ جملہ ان کا ہو سکتا ہے امام ابو عثمان الصابونی کا اپنی طرف سے، جب دیکھیں کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث میں تو رد بدل ہو جاتا ہے نا، تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وحی ہے. لیکن علماء نے اس راستے سے اختیار کیا ہے. اگر کہ عالم کا قول بھی ہے تو نہیں منسوب کرتے تھے بغیر تحقیق کے. تحقیق یہ سمجھ نہیں آیا پھر کوئی لکھا جو تھا ان کا مخطوطہ جو ہے، کوئی چیزیں الفاظ غائب تھے، کوئی پرانے تھے، کچھ مسنگ الفاظ ہوتے ہیں، تو کیونکہ جملہ غیر واضح تھا تو اس کیسے رکھ دیا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا ادری فلعلہ، میں نہیں جانتا یہ جملہ کیا، لیکن ہو سکتا کہ یہ جملہ ہے، وان غیر المؤمنہ، کہ اگر غیر مومن ہے گردن آزاد کرنے کے لیے، لا صح التکفیر، تو اس کی تکفیر صحیح نہیں ہے. تو جملہ قائم ہو گیا کہ نہیں؟ اب جملہ سیدھا ہو گیا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے صدر معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، جو معروف صحابی ہیں، اور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، بڑا پیارا قصہ ہے اور لمبی حدیث، اس میں کئی یعنی مسائل ہیں، اور ان میں ایک یہ مسئلہ بھی شامل ہے. شیخ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد جو امام ابو عثمان نے بیان کی ہے، جس کا بھی ترجمہ کیا میں نے، شیخ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ امام شافعی جو ہیں اور جمہور علماء جو ہیں کہ گردن آزاد کرنے کے لیے کفارۃ الخطا میں لازمی ہے کہ مومن ہونی چاہیے. اچھا یہ دلیل جو ہے کہ مومن ہونی چاہیے، یہ نہ تو آیت الظہار میں ہے اور نہ ہی آیت قسم کے کفارے میں ہے. مومن کا لفظ نہیں، مومن کا لفظ کہاں پہ آیا ہے؟ اب دیکھیں فی قتل کفارۃ الخطا ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے اگر کوئی قتل کرے کسی کا غلطی سے، یہ قتل الخطا کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء نمبر 92 میں، ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے مؤمن کو قتل کیا خطأ یعنی بغیر عمد کے، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، اسے بھول ہو گئی، وہ غلطی سے قتل ہو گیا، فتحرير رقبة مؤمنة، تو گردن، تو مومن گردن آزاد کرے. اب یہاں پر دیکھیں قید کس چیز کی ہے؟ مومنہ کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ قتل خطا کے کفارے میں یہ نص صریح آیا ہے، واضح نص آیا ہے کہ گردن مومن ہونی چاہیے، اور کفارۃ الیمین اور کفارۃ الظہار میں، قسم کے کفارے میں اور ظہار کے کفارے میں مطلق لفظ ہے فتحرير رقبة، مومنہ کا لفظ نہیں ہے، عام ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی وصف نہیں ہے کہ کیسی گردن ہو، اور نہ ہی کوئی قید ہے مومنہ کی. امام شافعی رحمہ اللہ اور ائمۃ الاسلام جو ہیں، انہوں نے مطلق کو مقید پر حمل کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ لازمی ہے کہ قصب کے کفارے میں اور ظہار کے کفارے میں کہ گردن، جس گردن کو آزاد کرنا ہے اسے مومن ہونا چاہیے، اور کافر گردن آزاد کرنا صحیح نہیں ہے. اور گردن آزاد کرنے سے مراد غلام ہے یا لونڈی ہے، یعنی سوائے نر ہو یا مادہ ہو، نر کو غلام کہتے ہیں جو مملوک ہے، اور مادہ کو لونڈی کہتے ہیں کوئی بھی ہو تو ان کے نزدیک جو عتق رقبہ ہے کافر گردن آزاد کرنا جائز نہیں ہے، قسم کے کفارے کے لیے اور ظہار کے کفارے کے لیے مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہوئے. اگر کوئی شخص کہے کہ سورۃ المجادلہ میں مومنہ کا لفظ تو نہیں ہے، انہیں سورۃ المائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قسم کے کفارے کا، وہاں پر بھی نہیں ہے مومنہ کا، صرف گردن آزاد کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے کہاں سے مومنہ کی یہ قید لگائی ہے؟ سورۃ النساء نمبر 92. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اس کی تأیید جو ہے کہ مذہب جو ہے مطلق کو مقید پر حمل کرنا جو ہے اس حدیث میں بھی ہے، اسی حدیث میں دلیل بھی ہے کہ سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، ان کی ایک کم سن لڑکی لونڈی تھی جو بکریاں چرائے کرتی تھی احد کے پہاڑ کے قریب اور اس طرف، تو ایک مرتبہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا. فرماتے میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے تکلیف و غصہ آیا اور میں نے اسے زور در تماچا مارا، تو پھر یعنی ندامت ہوئی. پھر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وسلم نے بھی یعنی غصے کا مظاہرہ کیا کہ یعنی ٹھیک نہیں کیا. تو میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کے آؤ. تو سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس لڑکی کو لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے سوال کیا اَیْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ، اس لڑکی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. قَالَ مَنْ أَنَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اس لڑکی نے جواب دیا اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یعنی عرش پر مستوی ہے، اور جب اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے یہ سوال کیا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ گردن آزاد کرنے کے لیے جب گردن آزاد کرنا تو مومن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک سورۃ النساء کہتا ہے نمبر 92 میں ہے، اور وہ ہے کس کے ساتھ؟ خصوصی طور پہ قتل خطا کے ساتھ. یہاں پر قتل خطا ہوا ہے ان صحابی سے؟ نہیں ہوا نا. اچھا، انہوں نے کہا میں گردن آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گردن آزاد تم کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن پھر اس لڑکی کو لے کے آؤ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ اگر مومنہ ہے تو فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کرو کہ مومنہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن علماء کا یہ قول ہے کہ گردن کو آزاد کرنے کے لیے شرط ہے اور لازمی ہے کہ مومن ہونے چاہیے، یہ دلیل بنتی ہے کہ نہیں؟ یہ بنتی ہے. تو اب تو خاص ہو گیا نا کہ ہر گردن میں بغیر قتل خطا کے قید کے، کیونکہ جو دوسرے غیر علماء کا جو کہتے ہیں کہ گردن کوئی بھی آزاد کر سکتے، کافر بھی آزاد کر سکتے کفارے کے لیے، یہ قول موجود ہے علماء کے، مرجوح قول ہے. لیکن جو قول راجح ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، امام شافعی رحمہ اللہ اور کئی امام اسلام ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ کا یہی موقف ہے، اور کئی علماء کا جو سلف علماء کا یہی موقف ہے کہ گردن آزاد کرنے کے لیے مومنہ ہونی چاہیے، مومن گردن ہونی چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا بعض لوگوں نے اس حدیث میں، اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں ہمارا موضوع نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. اس حدیث وہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا، دو مسئلے، ایک تو فی السماء یعنی وہ کہتے ہیں آسمان میں، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے کئی بار دے چکے ہیں، فی السماء سے مراد علی السماء، کیونکہ حرف جر جو ہیں وہ ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. اور قرآن مجید اور صحیح حدیث وحی ہیں، اور یہ وحی عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، عربی زبان کے قاعدے کے مطابق نازل مخالف نہیں ہوئی. جیسے جب کہتے فی السماء اور باقی تمام دلائل میں علی العرش فوق کا لفظ ہے, علی عرش کا لفظ ہے, تو ان سب کو سامنے رکھتے ہیں. اور یہ بھی قاعدہ عربی لغت میں موجود ہے کہ حرف جر ایک دوسرے جگہ لے لیتے ہیں, تو فی السماء سے مراد علی السماء و علی السماء سے مراد علی العرش, کیونکہ السماء کا لفظ عربی میں آسمان کو بھی کہتے ہیں اور علو بلندی کو بھی کہتے ہیں. تیسرا معنی بیان کر چکے ہیں یہاں, کیا ہو گیا؟ السماء کے تین معنی ہیں عربی زبان میں. بادل کو بھی بارک اللہ فیک, بادل کو بھی کہتے ہیں علی اثری سما, بارش یا بادل برسنے کے بعد حدیث میں آیا ہے. تو سما کا لفظ ہے اس میں بادل کی جگہ اور بارش کی جگہ. اچھا, ایک تو مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. اب ظالم نے ایک اور نئے مسئلہ چھیڑ دیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تعریف الایمان کے تعلق سے جو مرجئہ کا قول ہے وہ کیا ہے؟ الایمان قول باللسان, ایسے کہتے ہیں نا, ان کا قول یہ ہے کہ ایمان زبان کا قول ہے بس. اور وہ کہتے کہ ہمارے پاس یہ حدیث دلیل ہے کہ اس لڑکی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کا قول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول کو لے کے کہا فرمایا کہ مومنہ ہے اور ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مومنہ ہے. اس نے کوئی عمل کیا؟ عمل دیکھا کوئی؟ نہیں دیکھا. عمل تو دیکھا نہیں, عمل کیا ہی نہیں, تو صرف دل کا جو عقیدہ زبان پہ آ گیا ہے. عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ مرجئہ کا عقیدہ. کیا بات دلیل بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ شبہ لے کے آئے تو اس کے پاس آپ کا کیا جواب ہے؟ یہ حدیث لے کے آئے, کہتے دیکھیں مرجئہ کا قول تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف جو ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار, اور اس لڑکی نے اس حدیث میں یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پر بھی ایمان ہے, تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کرے, مومن ہے, اور ایمان کی گواہی دے دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں عمل کا لفظ موجود ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ہماری یہ دلیل ہے کہ ایمان کی تعریف ہے. کیا جواب صحیح ہے؟ غلط جواب ہے. کیوں غلط جواب ہے؟ دوسری حدیث سے پہلے, دوسرے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں نا, یہ تو صحیح قول ہے. اب اس سے پہلے کیا جواب سنیں ذرا. شیخ ربیع حفظہ اللہ جواب دیتے, فرماتے ہذا یسمی الایمان الظاہر, اسے کہتے ہیں ظاہری ایمان. تو مرجئہ نے اس نص سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا قول ہے صرف, اور اس جاریہ نے, اس لونڈی نے کہ تعلق سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اور عمل میں سے کوئی چیز بھی اس نے ظاہر نہیں کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر, اسی قول کی بنیاد پر فرمایا کہ مومنہ ہے, یہ مومن لڑکی ہے. لیکن کیا سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس لڑکی کے لیے ایمان کامل کا حکم دیا ہے کہ کامل ایمان والی ہے, یا صرف ایمان کا لفظ ہے؟ جواب کیا ہے؟ کامل ایمان کا ذکر نہیں ہے, صرف ایمان کا ہے. تو ظاہر ایمان جو ہے اس پر احکام ظاہرہ ہی مبنی ہوتی ہیں. مرجئہ جو ہیں وہ اس حدیث سے, اس حدیث سے حجت پکڑی ہے, دلیل پکڑی ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف قول ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا ضلال, اور یہ گمراہی ہے. ایمان جو ہے قول ہے اور عمل ہے اور اعتقاد ہے, یعنی زبان کا قول ہے, جسم سے عمل ہے, اور دل سے عقیدہ ہے, جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. صرف قول نہیں ہے, صرف تصدیق نہیں ہے. اور کیونکہ بعض لوگ جو ہیں مرجئہ جو ہیں وہ قول کے ساتھ تصدیق کو بھی شامل کر دیتے ہیں, اور ان کے عقیدہ کے کمزوری میں سے یہ ہے, اور ان کے منہج کی کمزوری میں سے یہ ہے کہ وہ صرف مکڑے کے جال کو ہی پکڑتے ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے. یعنی جب دلیل نہیں ملتی تو کوئی بھی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مکڑے کے جال کو پکڑ کر بھی کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. تو کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں جو اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور حجت بیان کرنے کے لیے. لیکن جو اولوالفقہ والنحو والعلم جو سمجھ والے ہیں, علماء اور عقل مند ہیں اور علم والے ہیں جنہوں نے کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح سمجھا ہے، ان کی تبدیع کی وہ کہا کہ بدعتی ہیں، اور یہ کہا کہ گمراہ ہیں، یہ گمراہی ہے اور یہ استدلال جو ہے صحیح نہیں ہے اس حدیث سے، اور تمہارا بھی اس قصے سے استدلال دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، اور جو موقف ہے اس جاریہ کا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا اس لڑکے کے تعلق سے بھی صحیح نہیں، جیسا کہ تم لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرمایا کہ مومنہ ہے، یہ ایمان جو ہے کون سا ہے؟ ایمان کامل ہے۔ کیا ایمان کامل ہے؟ نہیں، یہ ایمان ظاہر ہے، ایمان کامل نہیں ہے، اور جو ایمان ظاہر ہے اسی کے اوپر ہی احکام جو ہے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ شخص مومن مسلمان ہے، کیونکہ لفظ اسلام میں امامی شامل ہو جاتا ہے، جب یہ قاعدہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ اسلام اور ایمان فرق ہے کہ نہیں، اگر الگ بیان ہو جائیں تو دونوں کا آپس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر ایک ساتھ ایک جملے میں بیان ہو جائیں تو دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے۔ الاسلام ظاہر عمل جو ہم دیکھتے ہیں، الایمان جو دل کا اعتقاد ہے، لیکن اگر ایک لفظ ہو تو اس پہ سب شامل ہو جاتے ہیں، ایمان ظاہر، اسلام ظاہر اور باطن سب۔ اب جیسا فرماتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جس نے کہ جسے تعلق سے کہا گیا کہ مومن ہے، یہ جو کہتا ہے کہ مومن ہے، کیا وہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، اور نماز قائم کرے اور زکاۃ دے، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، اگر ایسا کرتے ہیں تو اپنے خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیتے ہیں، یعنی عصمت پہ آ جاتے ہیں، الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کے اور ان کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، انہوں نے اپنا ظاہری ایمان کا اعلان تو کیا ہے، اور ہم ان کے جو پوشیدہ معاملے ہیں، جو سرائر ہیں، جو راز ہیں دل کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے حق اسلام کے واجب کو ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اگر اس فرض کو، جو حق اسلام کا جو فرض ہے، اس پر قائم ہوتے ہیں اور ان سے ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے لیے ایمان کامل ظاہر اور باطن دونوں ثابت کر لیتے ہیں، دونوں مان لیتے ہیں، اس کا مومن ہے اور اس کا ایمان ظاہر باطن دونوں صحیح ہے، تو ان کا اسلام پر عمل، ان کا صحیح عقیدہ دلیل ہے کہ یہ مومن ہے ظاہر و باطن انشاءاللہ۔ لیکن کسی شخص پر ایمان کا حکم لگانے سے، معین شخص پر، یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے اسلام کا حق ادا کیا ہے، اور اس کے لیے ہم مومن کا حکم دے کے یہ مومن ہے ظاہرا و باطنا، تو اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں اہل سنت کے طریقے پر، کہ ان کا بھی یہی ایمان کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے باب الکفارہ میں بطور حجت اور دلیل بیان کی ہے، اور اسی وقت انہوں نے اسی حدیث کو اللہ تعالیٰ کے علو ثابت کرنے کے لیے بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے بھی بیان کیا ہے، اور ان کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور دلائل ہیں جو اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ امام جو ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، جو ائمہ سنت کے اماموں میں سے ہیں، اسماء و صفات کے باب میں وہ یہی کہتے ہیں جیسا کہ تمام ائمہ سلف کہتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ان پر حجت قائم کی جاتی ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ کافر ہے۔ یہی طریقہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ کسی کو کی تکفیر نہیں کرتے مگر حجت قائم ہونے کے بعد، اور جو امام الحافظ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے ان سے، اور میں نے اور بھی کئی نصوص دیکھی ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، غالباً شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ اعلم، کتاب اجتماع جیوش الاسلامیہ ابن القیم کی جو ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ساری باتیں موجود ہیں واللہ اعلم، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا یہ کتاب جو ہے میں نے پڑھی نہیں ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں. تو یہ امام ہیں امت الاسلام میں سے جو ام سنت کے طریقے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہیں جل وعلا، جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چند اہم باتیں تھیں آج کے درس میں، اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور آج کے درس میں ہم نے امام ابن خزیمہ اور امام عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی کا یہ اقوال ہم نے دیکھے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ حسن تصنیف میں سے ہے کہ امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ پہلے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی دلیل قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے بیان کرتے ہیں، اور پھر سلف کے اقوال اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. یہ کمال ہے. تو آج کے نشست میں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان ائمہ کا صفت علو اور استواء علی عرش کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا ہے کہ جو مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے کہ اللہ کے ایمان کا معنی ہے زبان کا قول جو ہے، اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں جو سید مسلم کی حدیث ہے، جاریہ کی حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کرنے کے بعد اس لڑکی سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور میں کون ہوں، جب صحیح جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسے آزاد کرے مومنہ ہے، تو اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے مرجئہ نے کہ کیونکہ اس لڑکی نے صرف زبان سے کہا تھا، اپنے ایمان کا اظہار صرف زبان سے کیا، کوئی عمل اس سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کو ہم عقیدہ جانتے ہیں، صرف زبان کے قول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنہ ہے اور ایمان کی گواہی دے دی ہے، اس لیے ایمان کی تعریف میں مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے القول باللسان، زبان کا قول ہے فقط، نہ اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے اور نہ عقیدے سے کوئی تعلق ہے. ایک یہ قول، دوسرا قول یہ ہے کہ عقیدے کے تعلق ہو سکتا ہے لیکن عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے مرجئہ کا. تو اس حدیث میں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور ان کی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کا قول ہے، ایمان کا تعلق عمل سے نہیں نہ ہی عقیدے سے ہے. یہ خود ایک بدعقیدگی ہے اور بدعت ہے، اور علماء سلف اسے بدعت قرار دیا ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ بڑے آسان لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ مومنہ ہے اس کے ایمان ظاہر کو دیکھ کے. کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے آپ کے سامنے، کرسچن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب کیا کہیں گے، مومن ہے کہ نہیں، مسلمان ہو گیا کہ نہیں، ہو گیا، اسے ایمان کامل ہے اس کا، نہ نماز پڑھی ہے ابھی، نہ روزہ رکھا ہے، نہ کوئی عمل کیا ہے، عمل تو نہیں کیا نا، مومن تو ہے نا. اب ہم دیکھیں گے کیا وہ اس اسلام پہ صحیح اترتا ہے، کہ اس کے عمل کو دیکھیں گے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس نے حج بھی کیا ہے، اب اس کا ایمان ظاہر اور ایمان باطل، اس کا صحیح عقیدہ بھی ہے، وہ شرک بھی نہیں کرتا، توحید پر قائم ہے، اتباع سنت پر قائم ہے، اب اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے کردار سے جب وہ اس اسلام پہ صحیح عمل کرتا ہے، صحیح اترتا ہے، تب ہم اس کا کہیں گے اس کا ایمان ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. ایمان ظاہر اور ایمان کامل میں فرق ہے. تو ایمان کامل کی بات اور ایمان ظاہر میں فرق ہے. یہ کہنا کہ اس حدیث میں ایمان کی بات آئی کہ پکا مومن ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. اس حدیث میں ایمان تو ثابت ہوا ہے، اسے ظاہر ایمان کہتے ہیں، کیونکہ باقی اور دلائل بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو اسے قول اور فعل، قول کے ساتھ فعل بھی لازمی ہے، اور صحیح عقیدہ کا ہونا بھی لازمی، جیسا کہ متفق الحدیث میں اور کئی حدیث میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کو روکوں جب تک کہ گواہی نہیں دیتے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، پھر نماز نہیں قائم کرتے، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا، یہ اس حدیث میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، عمل کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت تک آپ کا صحیح ایمان، کامل ایمان ثابت نہیں ہو جب تک آپ عمل نہیں کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک حدیث کا ایک حصہ لے کے اور اپنی بدعقیدگی کو اور بدعت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں؟ تو اس لیے علماء نے الحمدللہ ان غلط فہموں کا واضح طریقے سے مکمل ازالہ کیا ہے، اور ان کے پاس سوائے شبہات کے غلط فہم میں کچھ چیز باقی نہیں رہی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.